بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اس سورت کا نام جو سورۃ الشعراء رکھا گیا، وہ انہی آیات کی بنا پر جس کا تذکرہ والشعراء سے شروع ہو رہا ہے. اگرچہ جیسے ہم نے پڑھ لیا، سورت ہم کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے لحاظ سے تو چونکہ ہفتے میں ایک مرتبہ آیا تو کتنے مہینے ہو گئے. سورت میں بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ احکام ہیں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک ایسا حصہ جس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہ دیتے، تو سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ الشعراء، کہ دیکھو اس سورت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا، ان کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، اور انبیاء کا ذکر آیا، سب کو لوگ اہمیت دیتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان تمام کے تذکروں میں شعراء اور شعر و شاعری کا تذکرہ دب جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام ہی رکھ دیا سورۃ الشعراء، تاکہ لوگ اس کو اہمیت دیں کہ قرآن کریم میں اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک اہم عنوان ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، شعر کیا ہے، شعر کا کے اقسام کیا ہیں، شعر کا حکم کیا ہے، انبیاء علیہم السلام کی شعر کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں، صحابہ کا اس بارے میں طرز عمل کیا ہے. یہ ایک بنیادی ایک مسلمان کے لیے ضرورت ہے، اور اس کا علم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو گویا یہ تو میں اس لحاظ سے بتا رہا تھا کہ اس چونکہ اس حصے کو لوگ شاید اتنی زیادہ اہمیت نہ دیتے، جب سورت کا نام ہی پڑ گیا سورۃ الشعراء، تو ظاہر بات میں وزن بڑھ گیا، اور شعر و شاعری کے احکام چونکہ قرآن کریم میں ایک مستقل سورۃ شعراء کے نام پر آ گئی، تو ظاہر اس سے اس کی اہمیت بڑھ گئی. یہاں پر آیت کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے اس پر سے گزر جاتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، پھر آگے اس کے متعلق مزید کوئی تفصیلی مزید جو باتیں ہوں گی وہ کر لیں گے. والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اتباع کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، غاوون، گمراہ قسم کے لوگ. ایک ہوتا ہے شعراء کی مذمت کرنا، ایک ہوتا ہے شعراء کے پیچھے چلنے والوں کی مذمت کرنا. گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شعراء کو برا کہنا، اس لیے کہ شعراء میں زیادہ تر ہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو فضول شاعری میں مبتلا ہوتے ہیں، عرب کے شعراء اور جاہلیت کے شعراء، زیادہ تر وہی جاہلیت والے اشعار ہوتے تھے، عورتوں کے عشق و محبت کی باتیں، اور اس کے علاوہ اور دنیاوی شراب کی باتیں، اور اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں ان کے اشعار میں، شراب کا ذکر، عورتوں کا ذکر، بارش اور اونٹنی اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر یہ ہوتا تھا. تو چونکہ عام طور پر شعراء اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے بھی کیسے لوگ ہوں گے؟ فضول قسم کے، جو بالکل بیکار قسم کے لوگ ہیں وہی ہوں گے. وشعراء یتبعہم الغاوون. تو اس وجہ سے شعراء کی مذمت کو ایک خاص انداز سے بیان کیا کہ شعراء یہ بھی نہ سمجھے کہ ہمیں برا کہا گیا ہے، لیکن مذمت کی گئی. ورنہ ظاہر ہے شعراء کو یہ ہوتا کہ ہم سب شاعروں کو برا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، برا تو کہا گیا لیکن خاص انداز سے. وہ یہ کہ شعراء کو برا کہنے کی وجہ یہ کہا کہ اچھا تم یہ تو دیکھو کہ تمہارے پیچھے چلنے والے کون لوگ ہیں، تمہارے متبعین کس قسم کے ہیں. والشعراء یتبعہم الغاوون، یہ ایک سبق سکھا دیا کہ دیکھو جب کوئی شخص مقتدا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے مقتدی کس قسم کے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ماننے والے لوگ کس قسم کے ہیں. اگر وہ اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقتدا بھی اچھا ہی ہوگا، علامت کے طور پر، دلیل کے طور پر نہیں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مقتدا ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ کوئی خاص عملی طور پر بھی کوئی اچھے نہ ہوں، اخلاقی طور پر بھی اچھے نہ ہوں، اور سب کا حال کچھ اسی طرح قریب قریب ہو، اور ان سے کوئی اچھی امیدیں وابستہ نہ ہوں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو ان کا مقتدا ہے وہ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا. یہ دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن علامت ہے. اور قرآن کریم کا یہ انداز یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ متبعین اور ماتحتوں کا حال دیکھ کر اوپر والے کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جن کے یہ مقتدی ہیں، جو ان کا بڑا ہے، وہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، تبھی تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں. غوایت الاتباع علامت لغوایت المتبوع فی الغالب، اکثر ایسا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ سمجھا دی. دوسری بات اس آیت میں یہ سمجھا دی کہ عموماً شعر و شاعری میں فضول اور لغو اور بیکار مضموم اشعار زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ پہلے تو مذمت کی نا کہ شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والے غاوون اور گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو گویا یہ بتا دیا کہ ایک تو اصول یہ بتا دیا کہ ماتحتوں کو دیکھ کر بڑوں کے بارے میں بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے. ہمارے مشائخ میں، ہمارے اسلاف میں یہ سلسلہ ہمیشہ رہا کہ جب کسی کا، مثلاً امام بخاری ہی کو لے لیں اور امام مسلم ہی کو لے لیں، بڑے بڑے حضرات جب ان کا تعارف کرایا جاتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کے اساتذہ اور مشائخ کون تھے اور ان کے شاگرد کون ہیں. ان کے بڑے، ان کے چھوٹوں کو دیکھ کر بھی ان کے بارے میں ایک رائے قائم ہوتی ہے کہ اچھا جس شخص کے اساتذہ ایسے ہوں، جس کے تلامذہ ایسے ہوں، تو ظاہر ہے وہ شخص کیسا ہوگا. یہی ہے، اپنے سے بڑوں، یعنی جن کی اقتداء انسان کرتا ہے ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس سے اس شخص کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے. تو ایک تو وہ اصول ہوا. دوسرا ہے کہ شعر و شاعری میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کوئی اچھا کلام نہیں ہوتا، عموماً جو ملتا ہے، اور خاص طور پر نزول قرآن کے وقت تو ایسا ہی تھا. لیکن چونکہ شعر و شاعری اتنی عام ہوئی مختلف زبانوں میں، اب جو لوگ بیہودہ اشعار اور غلط قسم کے اشعار سے واقف نہیں ہیں تو وہ یہ سوچیں گے اچھا یہ تمام اشعار کی جو اچھی کتابیں ہیں ان کو بھی برا کہا گیا. نہیں، چونکہ ان کی مقدار بہت کم ہے، برے اشعار کے مقابلے میں اچھے اشعار کی مقدار کم ہوتی ہے، اس وجہ سے اکثر کے اعتبار سے تو یہ کہہ دیا کہ اشعار کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، آپ کی شان کے خلاف ہے شاعر ہونا آپ کا. اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے. والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء ایسے ہیں کہ گمراہ قسم کے لوگ ان کے متبع ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ ہر قسم کی وادی میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، حیران پریشان پھرتے رہتے ہیں. اس کے بھی دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. ایک تو اس کو ہم ظاہر پر لے لیں، اور ظاہری منظر کے اعتبار سے شعراء کا کیا حال ہوتا تھا، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا کر کچھ اشعار پڑھ لیے، اور محلے کے لوگ اور ہر طرح کے بچے اور ہر قسم کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ایک بڑا قافلہ جا رہا ہے، کون جن کے یہاں کوئی مصروفیت نہیں، کوئی مشغلہ نہیں، اس قسم کے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. الم ترى انهم في كل وادي يهيمون، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہے. بیکار قسم کے لوگ. ایک دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ الم ترى انهم في كل وادي يهيمون، الم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں، دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ وہ ہر وادی، وادی سے مراد یا تو ہم نے ایک معنی لے لیے کہ الگ الگ جیسے الگ علاقے ہوتے تھے، محلے ہوتے تھے، پہاڑوں کے درمیان بھی جگہ ہوتی تھی، وادی کہہ سکتے ہیں. اور بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وادی سے مراد یہاں پر وادی الکلام، کلام کے مختلف انداز میں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر الگ الگ انداز اختیار کرتے ہیں. شاعروں کا یہی ہوتا ہے کہ کلام میں حد سے آگے بڑھنا، مبالغہ کرنا، یہ شعر و شاعری میں خاص چیز ہے. خیالات، فلانا تو آسمان کی طرح ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا، کسی کے تعریف میں حد سے آگے بڑھنا، مبالغہ کرنا، یہ عموماً شعر و شاعری میں ہوتا ہے. اسی کو فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. کلام کی اور شعر و شاعری کے لحاظ سے خیالی مضامین کے ہر قسم کے میدان میں، خیالی مضامین کے ہر قسم کے میدان میں وہ ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. اور وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. او ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں، ہمیں یہ ہو جائے تو ہم یہ کر دیں گے، یہ شعر و شاعری میں ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. ظاہر ہے جب شعراء کی مذمت کی گئی تو اس زمانے میں بھی صحابہ، جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کچھ صحابہ بھی تھے جو شاعر تھے. ویسے تو بہت سے صحابہ تھے جو شعر و شاعری جانتے تھے، لیکن ان میں بعض زیادہ مشہور و معروف تھے، اور ان میں بعضے تو وہ تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصی تائید بلکہ ترغیب حاصل تھی. بعض شعرا وہ بھی تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، شعرا تھے، اسلام میں داخل ہوئے، قرآن پڑھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں قرآن جیسا اتنا میٹھا کلام، اتنا عظیم کلام، اب ہمیں شعر و شاعری کی ضرورت ہی نہیں رہی، شعر و شاعری کو چھوڑ دیا بالکل. بعض وہ تھے جنہوں نے اس شعر و شاعری کو اسلام کے لیے استعمال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، آپ کے کمالات میں، اسلام کے دفاع میں، غیر مسلموں میں، اگر غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات میں، اس میں استعمال کیا. ان میں خاص طور پر تین حضرات مشہور ہوئے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، ان کے واقعات، ان کے اشعار تو بہت مشہور ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں ان کے اشعار، اور لوگ جانتے بھی ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقصد ان حضرات کی تفصیل میں جانا، ان کے حالات کا تذکرہ نہیں، مقصد تو شعر و شاعری ہے. بہرحال یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات میں جائیں تو واقعات بھی بڑے پھر مفصل آ جاتے ہیں، تفصیل آ جاتی ہے کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے تھے. کچھ تذکرہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی، وہاں پر بھی کچھ تذکرہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا. بہرحال ایک تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قریب ہی میں ہم نے ریاض صالحین میں تذکرہ پڑھا. یہ حضرات خاص طور پہ مشہور تھے. جب یہ آیات نازل ہوئیں، شعراء کی مذمت بیان کی گئی، تو یہ حضرات پریشان ہوئے، یہ حضرات پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم تو شعر و شاعری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ہمارے بارے میں، شعراء کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کو شعراء ناپسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا آگے ارشاد ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. یہ بھی تو ہے. اب یا تو یہ حصہ اس وقت نازل ہوا، جیسا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، یہ اگلا حصہ إِلَّا الَّذِينَ نازل فرمایا. بعض مفسرین کی رائے یہ کہ نازل پہلے ہی ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آگے پڑھو، تو آگے کیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، گویا کہ پیچھے جن شعراء کی مذمت کی گئی وہ ان کے لیے ہے جو غیر مسلم ہیں، یا ان کے لیے ہیں جو اسلامی احکام سے دور ہیں، چاہے توحید کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن اعمال سے دور ہیں اور عملی طور پر ان کی زندگی میں اسلام نہیں آیا. لیکن وہ شعراء ان شعراء کی مذمت نہیں ہے. کون؟ جو آمنو، جو ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں، ایمان لائے، اور نمبر دو وعامل الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے. جب انسان کی زندگی اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کے اعتبار سے مزین ہوگی، منور ہوگی، تو اس کے ہر کلام میں اس کا رنگ دکھائی دے گا. آمنو، عامل الصالحات. تیسری چیز وذکر اللہ کثیرن، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جو شعراء ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہتے ہیں، اور وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ساتھ ساتھ کبھی ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو صرف ظلم کے انتقام کے طور پر وہ بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں. پہلی دو چیزیں تو شرط، آمنوا وعملوا الصالحات. پھر ان کے اشعار میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ ذکر اللہ ملتا ہے، اللہ کی یاد کی باتیں ملتی ہیں. شعر و شاعری کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد کو، اللہ کی یاد کو اور زیادہ مؤثر طریقے سے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دلوں میں جو ظلمت ہے، دلوں میں جو غفلت ہے، اچھے اشعار کے ذریعے سے اسے دور کرتے ہیں. بعض وہ شعراء ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے اوصاف کا تذکرہ کر کے دلوں میں آپ کی محبت کا جوش ابھارتے ہیں. یہ بھی تو ہے. تو آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کے کلام میں کیا ہے. کبھی ہوتا ہے ذکر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد کی باتیں. عجیب عجیب اشعار ہیں، لوگوں نے بھی اس پر بڑا کام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو شمائل ترمذی، شمائل کی کتابوں میں ملتے ہیں، انہیں عربی میں بھی اشعار کی شکل میں جمع کیا گیا، اردو میں اشعار کی شکل میں، نظم کی شکل میں، نعت کی شکل میں جمع کیا گیا. وذکر اللہ کثیرن، یہ برائی میں شامل نہیں ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس میں کوئی خاص تذکرہ ایسا جو ہمارے عام مسلمانوں کے لیے اور آج کل کے لحاظ سے کوئی ضرورت کا ہو، وہ نہ ہو شاید، لیکن انہوں نے کہا تھا کب؟ جب غیر مسلموں کی طرف سے کوئی اعتراض کیا گیا اشعار میں مسلمانوں پر، تو جواب کے طور پر انہوں نے اشعار میں جواب دیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا. یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا، غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر اعتراض کیا گیا، تو چونکہ شاعرانہ انداز سے شعر و شاعری میں اعتراض کیا جاتا تھا، تو جواب میں شعر و شاعری سے وہ جواب دیتے تھے. یا کبھی اعتراض عام بغیر شعر و شاعری کے ہو، لیکن اشعار میں جواب دیتے تھے، تو اس کا اثر زیادہ ہوتا تھا. تو یہ لوگ مستثنا ہیں. نمبر ایک، ان میں شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہو، اور اشعار میں دو میں سے ایک چیز ہونی چاہیے کم از کم، یا تو ذکر اللہ ہو، اللہ کی یاد، شریعت کے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ذکر اللہ ہو، یا پھر ظلم کیا گیا تو اس کے صرف جوابی کاروائی کے طور پر وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا. یہ لوگ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں، یہ ان شعراء میں داخل نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. وسيعلم الذين ظلموا، لیکن چونکہ ظلم کا تذکرہ آیا، من بعد ما ظلموا، ظلم کے بعد وہ صرف بدلہ لینے کے لیے اپنا جوابی کاروائی کے طور پر اشعار پڑھ رہے ہیں، تو یہ لوگ تو خیر معذور ہیں، لیکن جو لوگ ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، خامخواہ کسی کی مذمت کرتے ہیں. شعراء کا یہ بھی طریقہ ہوتا تھا، کسی نے ان کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ ملے اور نہیں ملا، تو شعر میں اس کی مذمت کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اے شعراء کی جماعت، یاد رکھو کسی پر غلط اشعار پڑھ کے اپنے دل کو تم ٹھنڈا تو کر لو گے، لیکن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. جو لوگ ظلم کریں گے، ظلم کرنے والے لوگ، انہیں معلوم ہو جائے گا، عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ کہاں وہ پلٹ کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو حاضر ہونا ہے. یہ شعراء میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ ایک شاعر ہے، خاص طور پہ اس زمانے کے حکام اور بادشاہ جو ہوتے تھے، حکام ہوتے تھے، وہ ڈرتے تھے شعراء سے. کیوں؟ شعراء کے پاس کوئی طاقت تو نہیں ہے، لیکن یہ شاعر اگر ہمارا مخالف ہو گیا، ہم اس کو اگر خوش نہ کر سکے تو ہمارے بارے میں وہ کوئی شعر کہہ دے گا، اگر ہمارے بارے میں شعر کہہ دیا چاہے ہم اس کو قتل بھی کر دیں، وہ تو اس زمانے میں تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، قتل بھی کر دیا، لیکن شعر تو بچے بچے کی زبان پر آ گیا، تو اس لیے لوگ ڈرتے تھے، حکام بھی ڈرتے تھے کہ شاعروں کو خوش کرنا ہے، شاعروں کو اگر ناراض کر دیا تو وہ کوئی شعر کہہ دے گا، اور شعر اس نے کہہ دیا تو اس زمانے کا ایک دستور تھا، شعر کسی شاعر نے کہا، نیا شعر آیا، جیسے آج کل ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگوں میں، جن لوگوں میں، اللہ الحمدللہ ہمارے جس ماحول سے ہم لوگوں کا تعلق ہے انشاءاللہ ہم میں تو یہ چیز نہیں، لیکن باہر کے ماحول میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں یہ چیز بہت عام ہوتی ہے کہ ایک نیا گانا نکلا، بچہ بچہ اس کو گانا شروع کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں کہ وہ گانے والا کون ہے، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، گانے کے معنی کیا ہیں، بچہ بچہ گانا شروع کر دیتا ہے، نیا گانا نکلا، نیا گانا نکلا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ شاعر نے کوئی شعر کہہ دیا، او نیا تازہ شعر اس نے فلانے نے کہا ہے، اور آج کل ہمارے مسلمان شعرا کے اشعار کون جانتا ہے، کون پڑھتا ہے، کوئی نیا شعر آیا، کس کو اس سے تعلق کہ کیا شعر کہا فلانے بزرگ نے، فلانے عالم نے کون سا نیا شعر کہا ہے، کسی کو کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، شاعر نے کوئی نیا شعر کہہ دیا، بچہ بچہ یاد کر لیتا، اور گلیوں گلیوں میں لوگ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس زمانے کے حکام بھی ان سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی شاعر ظالمانہ طور پر ناحق اگر کسی کی مذمت کرتا ہے، انتقامی کارروائی ہو، اجازت ہے، لیکن ناحق کسی کی مذمت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، تو وہ ظالم ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ تو آیتوں کا ایک مفہوم ہو گیا، ظاہری مفہوم ہو گیا۔ اب چونکہ وقت ہے تو مزید ہم کچھ باتیں شعر و شاعری وغیرہ کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ ویسے تو بہت کچھ ہے شعر و شاعری پر، کیا کچھ لوگوں نے لکھا ہے، جو اہم باتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ جو آیات کو سمجھنے میں بھی مفید ہے، وہ یہ ہے کہ شعر و شاعری، شعر کس کو کہتے ہیں؟ شعر ایک اس کے لغوی معنی ہے، ایک اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ لغت کے اعتبار سے شعر ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں خیالی غیر تحقیقی مضامین ہوں، خیالی باتیں، ایسی بات جس کی کوئی تحقیق نہیں، حقیقت ہے نہیں ہے وہ بھی پتا نہیں، یہ شعر۔ چاہے میں عام انداز میں بات کروں، تخیلات کی ویسے ہی میں بات کر لوں، ضروری نہیں کہ وہ کلام میں وزن ہو وغیرہ جیسے عام طور سے ہم سمجھتے ہیں، تو لغت کے اعتبار سے شعر ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں خیالی مضامین بیان کیے گئے ہوں، میرے خیالات یہ ہیں، اچھا یہ ہوگا، اچھا پھر یہ ہوتا ہے، اچھا پھر یہ ہوتا ہے، یہ لغت کے اعتبار سے اس کو شعر کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے جو کلام انسان قصداً وزن کے اعتبار سے بناتا ہے، موزون اور مقفع کلام جس کو کہا جاتا ہے، وہ شعر کہلاتا ہے، لیکن قصداً اس کو اس طرح بنایا گیا ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں قصداً کہ قرآن کریم کی بھی اگر ہم آیات دیکھیں بہت سی جگہوں پر، وہ بالکل شعر کے انداز پر وزن ان کا بیٹھتا ہے۔ مشہور مثال اس کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بالکل وزن شعر پر بیٹھتا ہے، لیکن چونکہ اس کا مقصد شعر نہیں تھا تو اس کو پڑھنے میں بھی وہاں وقف نہیں کرتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آیت کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، شعر کے طور پر پڑھتے ہی نہیں، تو چونکہ وہاں پر مقصد شعر نہیں تھا تو اس کو ہم شعر نہیں کہیں گے۔ تو شعر اصطلاحی معنی کے اعتبار سے وہ کلام جو قصداً وزن کے اعتبار سے بنایا گیا ہو۔ اب دو معنی ہو گئے، ایک لغت کے اعتبار سے معنی، ایک اصطلاحی معنی، دو معنی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جاہلیت کے یا غیر مسلم جو مشرکین وغیرہ جو شاعر کہتے تھے، وہ پہلے معنی لغوی معنی کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں وزن وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں، یعنی وزن کے اعتبار سے تو آپ کلام کرتے نہیں، تو وہ شاعرانہ کلام وہ تو ہے نہیں آپ کا، لیکن شعر کے جو پہلے معنی ہے لغوی معنی کہ خیالی مضامین، وہ کہتے ہیں اچھا اللہ ایک اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ خیالی باتیں سمجھتے تھے وہ ان کو، اور کہتے تھے یہ تو خیالی باتیں، شاعروں والی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اس اعتبار سے کہا جاتا تھا۔ پھر شعر و شاعری کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو بہت قدیم ہے، یعنی قرآن کا نزول جب ہوا ہے اس وقت عرب میں تو شعر و شاعری عربی زبان کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت اور شعر و شاعری اس میں تو مقابلے ہوتے تھے، یہ خاص فن سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن کا جب نزول ہوا تو ایسا کلام کہ سب اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، اتنا فصیح، اتنی زیادہ اس میں بلاغت کہ شعراء کے کلام میں اس کے قریب بھی باتیں نہیں ملتی تھیں، سب عاجز آ گئے اس قرآن کے سامنے۔ بہرحال شعر و شاعری کی تاریخ بہت قدیم ہے، عربی میں بھی اور فارسی میں بھی، ہاں اردو زبان تو بعد میں بنی اس لیے اس وجہ سے اس کی تاریخ میں ہمیں شعر و شاعری کی تاریخ بعد میں ملے گی، لیکن یعنی اصل شعر و شاعری کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ جو عام طور سے ساحر وغیرہ جو سحر کرتے تھے اور ابھی بھی لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہیں، اور اس طرح کے سحر میں کاہن اور اس قسم کے لوگ منتر وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس میں بھی اس طرح کے وزن وغیرہ کا بہت زیادہ وہ لوگ خیال رکھتے ہیں، اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ باقی شعر اگر دیکھا جائے تو فی نفسی ہی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، شعر بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہت مؤثر طریقہ اور ذریعہ ہے۔ پھر ہم آگے جاتے ہیں کہ شعر و شاعری کا حکم کیا ہے۔ حکم پر جانے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو السلام کو شعر سے کیوں دور رکھا گیا، یعنی خاص طور پر قرآن کریم میں یہ فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، شعر آپ کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعر میں، چونکہ جیسے پہلے آیا کہ شعر میں جس طرح وزن کا خیال ہوتا ہے عموماً تعریف میں مبالغہ زیادہ ہوگا، خیالی مضامین زیادہ ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، ان کا کلام بالکل سیدھا سادہ، تکلفات سے خالی ہوتا تھا، تو اس لیے شعر وغیرہ کو انبیاء کی شان کے خلاف قرار دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی درجے میں یہ ان کی طرح ان کی مشابہت اختیار کر لیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شعر استعمال فرمایا، اپنی طرف سے شعر بنایا نہیں، آپ شاعر نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے شعر سنے ہیں، آپ کو علم میں تھے، آپ سنتے تھے اور اسے نقل بھی فرماتے تھے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار دوسروں کے اشعار ہی سہی، لیکن خود اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار استعمال بھی فرمائے ہیں، دوسروں کے نقل فرمائے ہیں، یعنی کسی نے شعر کہا اس کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے اشعار سنتے بھی تھے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں اشعار سنا رہے تھے، اور سنا دو، میں نے اور شعر سنایا، اور سنا دو، 100 اشعار سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے، اس لیے کہ اس میں اشعار میں کیا تھا، توحید، اللہ کی صفات، یہ باتیں تھیں۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے شعراء تھے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے تھے اور توحید کے اللہ تعالیٰ کے صفات و آخرت وغیرہ اس بارے میں وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ حاتم طائی سب جانتے ہیں، حاتم طائی مشہور سخی آدمی گزرے ہیں، ان کے بارے میں واقعات بھی بہت ملتے ہیں، کہانیاں بھی بہت ملتی ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ مشہور سخی تھے، اور ان کے بیٹے عدی بن حاتم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، صحابیت کا ان کو شرف حاصل ہوا تھا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حاتم مشہور سخی ہیں، واقعات ان کے کتنے صحیح ہیں نہیں ہیں بہرحال، اس لیے کہ وہ تو تاریخی باتیں ہیں، لیکن ہے بہرحال ان میں سخاوت بہت تھی، اور ان کے جو اشعار ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں وہ یہی ملتے ہیں کہ وہ بھی بڑے موحد تھے، ان کے اشعار وہ ایسے ہیں جو ہمارے لیے سبق ہیں۔ مال کی محبت جو ہم لوگوں میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حاتم طائی جاہلیت کے دور میں کہتے ہیں کہ دیکھو مال تو آنے جانے والی چیز ہے، الم تر ان المال غاد ورائح وان الذی یعطیک غیر بعید، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، دینے والی ذات دور نہیں ہے، کیوں فکر کرتے ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کے اشعار کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور بلکہ خاص طور پہ اسفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو مقرر فرماتے تھے جو اشعار پڑھتا تھا، اس لیے کہ اونٹ ایسا جانور ہے کہ اسے اشعار اچھے ترنم سے اگر کوئی اور اچھے ترنم سے اگر کوئی اشعار پڑھے جاتے ہیں تو اس کو نشاط پیدا ہوتا ہے اور تیز چلتا ہے، یہ اونٹ کے بارے میں مشہور ہے، وہ بازوق جانور ہے۔ بسا اوقات دین کے کام کرنے اور محنت کرنے میں شوق اور نشاط پیدا کرنے کے لیے بھی اشعار پڑھنا ثابت ہے. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور صحابہ اشعار پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، اس طرح کے اور بھی اشعار ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ دلچسپی لیتے تھے اس طرح کی باتوں میں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی میں زخم لگا، خون نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل انت الا اسمع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، ایک انگلی ہی تو ہے جو زخمی ہوئی ہے، ایک انگلی ہی تو ہے جس پہ خون نکلا ہے، اور تو کچھ نہیں ہوا، گردن تو نہیں کٹی، ایک انگلی ہی ہے جس سے خون نکلا ہے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں، کیا فکر کی بات ہے. بہرحال مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار استعمال فرمانا، اور کبھی صحابہ کو آگے بڑھانا کہ اچھا یہ جو غیر مسلم اعتراض کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تم ان کو جواب دو. خاص طور پر جنگ بدر، احد اور اس کے بعد احزاب، ان جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد جب احزاب سے یہ لوگ فارغ ہو گئے، جنگ احزاب بڑا واقعہ تھا، اور اچھا ہم نے اس میں تفسیر میں تو ابھی نہیں پڑھا، تو جنگ احزاب کا واقعہ ایک بہت عظیم واقعہ تھا. اور اس کے بعد جب یہ چلے گئے، اس لیے کہ تمام جماعتیں مل کر خندق، غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، مختلف جماعتیں، عرب کے قبائل، مشرکین وغیرہ سب مل کر مدینہ منورہ پر انہوں نے حملہ کیا اور گھیر لیا. پھر جب واپس چلے گئے ایک مہینے کے بعد، جب انہوں نے اپنی شکست اور ہار مان لی اور واپس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ دیکھو اب آئندہ کبھی ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم پر حملہ کریں، اور ایسا ہی ہوا. آئندہ اب یہ ہم پر مدینہ پر حملہ کرنے نہیں آئیں گے، ایسا ہی ہوا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اب یہ زبانی جنگ لڑیں گے، مفہوم ہے اس کا جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے. بہرحال اور ایسا ہی ہوا کہ اب ان کے طرف سے کیا تھا، اشعار میں اعتراضات اسلام پر، جیسے آج کل ہوتا ہے، آج کل جیسے ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں مار سکتے ہیں وہاں تو اوپر اوپر سے بم پھینک کے مار دیتے ہیں، اوپر اوپر سے اس طرح کہ نہیں نہیں ہم دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی ہے صحیح ہے غلط ہے جہاں بھی ہوتا ہے. تو ایک تو وہ طریقہ رائج ہے، اور دوسرا طریقہ جو رائج ہے وہ کیا ہے، اعتراضات کیے جائیں، کبھی بڑوں کی طرف سے، حاکموں کی طرف سے، حکام کی طرف سے اسلام پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی عام لوگوں کی طرف سے اخباروں وغیرہ میں کوئی بات آ جاتی ہے، حکام کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتہ وہ تو انہوں نے کیا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کہ جب غزوہ احزاب سے وہ لوگ ہار کر چلے گئے، شکست کھا کے چلے گئے، تو ظاہر ہے دل میں جو غصہ تھا اس کی بنا پر اب زبانی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. اب اسلام پر اعتراضات، اسلام کے بارے میں شکایتیں، اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، اور الگ الگ اشعار کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے. اس کے لیے تین صحابہ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں اس زبانی جنگ میں حصہ لینے کے لیے، اور وہ تھے حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں، اس وقت اہل مکہ نے عمرہ کے لیے نہیں جانے دیا، سن 7 ہجری میں طے یہ ہوا تھا کہ اچھا نہیں ابھی تو آپ لوگوں کو واپس جانا ہوگا، مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، عمرہ کے لیے کبھی کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، لیکن ان کو روکا گیا، آپ لوگ اس سال نہیں آ سکتے، آئندہ سال ایک سال کے بعد آ سکتے ہیں، ایک سال کے بعد آئیں گے تو اس وقت جب آئیں گے تو آپ لوگوں کو صرف 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، اس سے زائد نہیں ٹھہر سکتے. تو بہت سی شرائط تھیں، عجیب عجیب شرائط تھیں. جب سن 7 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے، وہ کچھ اسی قسم کے اشعار تھے کہ آج کوئی سامنے نہ آئے، آج کوئی روکنے کی ہمت نہ کرے ورنہ گردن اڑا دیں گے تمہاری. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ ابھی یہاں پر لوگ لبیک پڑھ رہے ہیں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے دو ان کو، پڑھنے دو. یہ زبانی جنگ تھی اس زمانے کی. بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی شعراء تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جانب سے اشعار نہیں بنائے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جاتا تھا۔ کفار نے جو اعتراض کیا تھا وہ بالکل غلط اعتراض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا کہ آپ شاعر ہیں وہ بالکل غلط تھا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، وما علمنا الشعر وما ينبغي له، شعر کبھی آپ نے پڑھا بھی تو کسی اور کا نقل فرمایا ہے۔ شعر کی پھر بہت سی اقسام بھی ہیں، ان کی تفصیلات میں اب جانے کی بہرحال بظاہر ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ مختصراً ذہن میں رہے کہ شعر کے الگ الگ اقسام ہیں۔ کبھی جنگ کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، رجز کہلاتا ہے، کبھی اونٹ کو چلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، وہ خودی کہلاتی ہے، کبھی کسی کی تعریف میں اشعار کہے جاتے ہیں، قصیدہ کہلاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار قصیدہ کہلاتا ہے، اس زمانے میں بادشاہوں کے تعریف میں اشعار کہے جاتے تھے، قصیدہ کہلاتا تھا، کسی کی مذمت میں اشعار کہے جاتے ہیں، ہجو کہلاتا ہے، کسی کی برائی کرنا، کسی کے موت پر غم کا اظہار ہوتا ہے اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عورتوں کے عشق و محبت اور حسن وغیرہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کو غزل کہا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ اشعار کی اقسام ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، اس کے بعد ہم اس بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ شعر و شاعری کا حکم شرعی کیا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر مذمت کر دی، والشعراء یتبعہم الغاوون، لیکن آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں اس مذمت کو بھی ختم کر دیا کہ اچھا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما علمنا الشعر، آپ کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، اس کا مطلب ہے کہ شعر کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب احادیث میں ہم دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں شعر کی مذمت بھی آئی ہے لیکن شعر کی تعریف بھی آئی ہے۔ مذمت ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کے اندر اشعار بھرے ہوئے ہوں، لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، تم میں سے کسی کے اندر پیپ بھر جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ شعر سے وہ بھر جائے۔ شعر و شاعری میں مشغول ہونے کے بجائے ظاہری جسمانی بیماری بہت کم ہے، گویا کہ شعر کی مذمت بیان کی گئی، یہ بھی بخاری وغیرہ کی روایت ہے، لیکن شعر کی تعریف بھی کی گئی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من الشعر حکمہ، بخاری کی روایت ہے بھی، کہ بعض شعر حکمت کی باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک بہت اچھی روایت اس سلسلے میں جس سے ہم فیصلہ کر سکیں شعر کے بارے میں، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث منقول ہے، فرماتے ہیں کہ الشعر بمنزلۃ الکلام، شعر کیا ہے، وہ عام کلام کی طرح ہے، فحسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبیح الکلام، اچھے اشعار اچھی باتوں کی طرح ہیں، برے اشعار برے باتوں کی طرح ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، اشعار کی مذمت کیوں کی گئی، اس لیے کہ عموماً اشعار برے ہوتے ہیں یا بیکار ہوتے ہیں، یا برے ہوں گے، برے معنی ہوں گے اس میں، یا بیکار ہوں گے، فضول ہوں گے، لیکن اگر شعر میں اچھی باتیں ہیں تو شعر کا حکم بھی ہے کہ وہ اچھا ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد منقول ہے، الشعر منہ حسن ومنہ قبیح، شعر بعض اچھے ہوتے ہیں بعض برے ہوتے ہیں، فرمایا کہ خود الحسن ودع القبیح، کہ اچھے اشعار کو لے لو، بروں کو چھوڑ دو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں عام جو رائج جو شعر و شاعری، نعتیں، نظمیں جو رائج ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، بعض میں کچھ پیچھے آوازیں بھی ہوتی ہیں، بعض میں نہیں ہوتی، اس لحاظ سے ہم کچھ حکم شرعی سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ شعر کے بارے میں ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ اس کے مضمون کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اگر مضمون اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی چیز ہے سننے کے لحاظ سے، اور اگر اس کا مضمون اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں مضامین، یا اس کے مضمون میں کوئی برائی ہے تو اشعار برے ہیں، یا بیکار ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، جیسے عام طور سے ہمارے بہت سے لوگ عربی کے نشید وغیرہ سنتے ہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں، تو بیکار ہیں، فضول ہیں، بس ترنم کے لیے سنتے ہیں، یعنی وقت کا ضیاع ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اچھے اشعار ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پڑتا ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہو، انسان کے لیے یہ اگر وہ ذرا دھیان سے سنیں تو فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اس میں انہماک نہیں ہونا چاہیے، ہو لیکن بہت زیادہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو اسفار میں اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں. یہ بھی نہیں کہ پورا سفر یہی کام، نہیں، اسفار میں اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں. بہرحال اب یہ مضامین اس کے کیسے ہیں وہ تو ایک ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے گانے ہوتے ہیں، قوالی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں، تو ہم پہلی بات تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو باتیں کہی گئیں وہ کیسی ہیں، اس بنیاد پر اس کے اچھا برا ہونے کا فیصلہ ہوگا. دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں اس کے ساتھ کیا چیز شامل ہے. اگر مثلا ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ شعر و شاعری ایسی ہے کہ اس کی باتیں بہت اچھی ہیں، مفہوم بہت اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر دیکھنا ہوگا اور تین چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. نمبر ایک، شاید میوزک ہو. اگر اس میں میوزک شامل ہے تو پھر تو حرام ہے، میوزک شامل ہے تو حرام ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے کہاں مسائل بنائے کہ نہیں، میوزک جو ہے وہ تھوڑی بہت اگر ہو تو تفریح قلب کے لیے اس کی اجازت ہے. لوگ بنانے والے تو بناتے ہیں، اصل مسئلہ بنانا نہیں، بتانا ہے کہ قرآن و حدیث نے کیا کہا ہے. قرآن میں، حدیث میں میوزک کے آلات، باجا، یہ تمام چیزیں، بانسری، ڈھول، یہ سب چیزیں، ان کو تو منع، حرام قرار دے دیا. قرآن کریم کی ایک آیت اور چند حدیثیں میں بتا دیتا ہوں تاکہ بس پتہ ہو کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ لقمان میں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعضے وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً وہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو، تین مرتبہ تاکیداً فرمایا کہ لہو الحدیث، جس کو اللہ تعالیٰ مذمت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے، قسم کھا کر فرماتے ہیں، اور تین مرتبہ انہوں نے قسم کھائی. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں دو بڑے بڑے ہیں جو تفسیر میں بھی بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ابن عباس، ابن مسعود، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانا وغیرہ ہے. لہو الحدیث، اس سے زیادہ یہ تو تفسیر کے طور پر ہو گیا. ہم احادیث کو دیکھیں. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی روایت، بہت سی روایات ہیں، میں صرف دو تین حدیثیں بیان کروں گا. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، جو حلال قرار دیں گے، حلال کہیں گے، یعنی حلال کی طرح معاملہ کریں گے، یا حلال سمجھیں گے، وہ تو دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، جو حلال کی طرح معاملہ کریں گے، حلال سمجھیں گے، کس کو؟ زنا کو، اور ریشم کو، اور شراب کو، اور میوزک کے آلات، باجا وغیرہ، معازف، یہ سب میوزک کے آلات اس میں آ گئے. اب یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہمارے بعض لوگ ہیں جو واقعی کہتے ہیں نہیں نہیں تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا. اور یہ لوگ، ان کے بارے میں پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں سے بعضوں پر عذاب نازل ہوگا. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ وہ ہیں جو شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے. شراب کا نام اب شراب نہیں رہا. کیا چیز ہے یہ؟ تو کوئی جوس ہے، تھوڑا سا نشہ ہے اس میں، لیکن جوس ہے. فلانا اس کا نام ہے، خمر نہیں، اس کا نام کچھ اور ہے. شراب پئیں گے، نام کچھ اور رکھیں گے، نشہ آور چیز ہوگی، پئیں گے، نام کچھ اور رکھیں گے. فرمایا، یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، ان کے سروں کے پاس باجے اور ڈھول بج رہے ہوں گے، گانے والیاں گا رہی ہوں گی، اب چاہے وہ حقیقتاً انسانی شکل میں ہوں یا ریکارڈنگ کی شکل میں ہوں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ بعض کو زمین میں دھسا دے گا، بعضوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مس کر دے گا. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزر والکوبتا والقنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا میری امت پر شراب، جوا، اور ایک خاص قسم کی وہ نبیز ہوتی تھی جس میں نشہ بھی پیدا ہو جاتا تھا، یہ گیہوں کی نبیز، وہ والکوبتا ڈھول طبلہ، اور والقنین بجانے کی باجا اور سارنگی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بانسری وغیرہ، ان کو کہا جاتا ہے. بہرحال یہ میوزک، میوزک کے آلات وغیرہ کی مذمت قرآن میں اور اس کے اس سے زائد اگر ہم دیکھیں تو احادیث میں کثرت سے ملتی ہے، اور یہ چیز کیا ہے، انسان میں غفلت پیدا کرتی ہے. تو بہرحال اگر کلام کے ساتھ، شعر و شاعری کے ساتھ اگر میوزک ہو تو ظاہر ہے اس کی حرمت ہے، اور اگر اس کے ساتھ ڈھول ہے تب بھی منع ہے جیسے پیچھے حدیث میں آیا. اور ایک اور قسم ہے، تیسری چیز، کہ اس کے ساتھ دف بجایا جائے. دف والی نظمیں عام ملتی ہیں، عربی میں بھی ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، ویسے اس کی بہت سی اقسام ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جائیں، لیکن بہرحال دف جو ہے اگر دیکھا جائے احادیث کی روشنی میں، کو عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یا صحابہ میں دف کا استعمال نہیں ہوتا تھا، اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ احادیث سے ثابت ہے کہ دف کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہاں، صرف نکاح کا موقع ہے، کوئی خوشی کا موقع، تو اس میں دف کا استعمال، اس کی اجازت مل جاتی تھی کہ اعلان ہو جاتا ہے اس سے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی نکاح ہو رہا ہے. جنگ کا موقع ہے، لوگوں کو جوش دلانا ہے، مجمع جا رہا ہے، دف بجا رہے ہیں، اس موقع پر اس کی اجازت دی گئی تھی. عید کا موقع ہے، ٹھیک ہے، اجازت دی گئی دف کی، صرف دف کی، جس کو لوگ بالکل حلال سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اس کو پتہ نہیں مستحب تک سمجھتے ہیں، اس کی اجازت ان خاص خاص مواقع پر ہے، اجازت کی حد تک. لیکن اس کے علاوہ عام ویسے ہی دف والی نظمیں سننا یعنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حرام نہیں کہیں گے، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چیز حرام ہے تو یا تو وہ حرام ہے یا نہیں ہے، تو حلال ہے، لیکن بعض مواقع پر اس میں کراہت ہے، اکثر مواقع میں کراہت ہے، لیکن بعض مواقع پر وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے. یہ دف کا حکم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں نہ سننا اچھا ہے. پھر مزید یہ کہ آج کل جو دف والی نظمیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی حرام نہیں کہہ رہا میں اس کو، تو اس لیے یہ ذہن میں صاف رہے کہ اس کو حرام نہیں کہہ رہا میں، لیکن اور میں احادیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ احادیث میں جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دف بجایا جا رہا تھا، کچھ بچیاں تھیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، روکنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کرنے دو ان کو، عید کے ایام ہے، کوئی بات نہیں، کرنے دو، عید کے ایام ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا منع فرمانا اس کا مطلب ہے کہ، اور دوسرے صحابہ بھی آئے، انہوں نے بھی منع فرمایا. تو بہرحال جب کسی کا منع کرنا، صحابہ میں کسی کا منع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہ کہنا کہ اس میں کون سی برائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا چونکہ عید کے دن ہے تو کوئی بات نہیں، بچوں کو کر لینے دو، بچے کر رہے ہیں، عید کے ایام ہیں، کر لینے دو. اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مکروہ ہے یہ. اب اس سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نظمیں عام طور پر رائج ہوتی ہیں، اس میں دف جو ہوتا ہے، دف اصل میں کیا ہے، جس میں بجنے والی آواز نہ ہو، لیکن ریکارڈنگ میں تو آواز کے اندر گونج پیدا کر دی جاتی ہے، چونکہ اس میں تو مشینوں سے اس کو بنایا جاتا ہے، تو دف کی آواز بھی بہت سی مرتبہ ڈھول کی طرح بن جاتی ہے. تو اب وہ ڈھول بن گیا. دف وہ ہے جس کی آواز، مثلاً لکڑی ہے ہمارے پاس اور اس پر ہم ہاتھ ماریں تو کیسی آواز آئے گی، بجتی نہیں ہے آواز، گونجتی نہیں ہے، دف کی آواز ایسی ہوتی ہے. اگر گونج رہی ہے، چاہے وہ دف ہی میں گونج رہی ہو یا چاہے ہم نے اس کو ریکارڈنگ میں اس میں اس طرح ڈال دیا کہ وہ گونجنے لگے، تو وہ تو ڈھول کی طرح بن گیا. ہم اگرچہ اس فرق کو کسی حد تک سمجھ جائیں، لیکن ہمارے آگے کی نسلیں شاید اس کو نہیں سمجھ سکیں گی، وہ سمجھیں گی اچھا ہمارے بڑے تو ہمیشہ یہ ڈھول سنتے رہے، اچھا اس کا مطلب ہے جائز ہے. پھر بعض ریکارڈنگ وہ ہوتی ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ نہ اس میں ڈھول استعمال کیا گیا، نہ دف ہے اور نہ کوئی میوزک ہے، بلکہ منہ سے آواز بنا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب دیکھا یہ جائے گا کہ سننے والے کو کیا وہ میوزک کی طرح معلوم ہوتا ہے، اگر سننے والے کو میوزک کی طرح معلوم ہوتا ہے تو اس کا حکم میوزک کا ہی ہوگا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ آلات کیا استعمال کیے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ آواز کیسی آ رہی ہے، میوزک کی آواز ہے تو سننے والا اس سے میوزک کا مزہ لے رہا ہے، اور سننے والے کے اندر وہی غفلت پیدا ہو رہی ہے جسے میوزک سے ہوتی ہے تو اس کی ممانعت ہوگی، ورنہ تو ظاہر ہے مقصد ہی ختم ہو گیا اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا نہیں اگر ہم سی ڈی میں سن رہے ہیں تو جائز ہے اور اگر ہمارے سامنے پیانو بج رہا ہے تو منع ہے، یہ نہیں دیکھیں کیا چیز میں بج رہا ہے، یہ دیکھیں گے کہ آواز کیا کیسی آ رہی ہے، تو سی ڈی پلیئر ہے یا فون ہے کسی بھی چیز میں سن رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے مشین کون سی استعمال ہو رہی ہے، یہ دیکھیں گے آواز کون سی آ رہی ہے۔ بہرحال اس میں بہت کچھ، آج کل تو اس کی بہت سی الگ الگ اقسام نکل چکی ہیں، منہ سے بھی بناتے ہیں اور مشینوں سے بھی اس کی آوازیں بناتے ہیں، بس یہ ہے کہ بہرحال ان چیزوں میں انسان سادگی اختیار کرے بہتر ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ یہ میوزک تک پہنچنے کے دروازے عام کھول دیے جائیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں مزید جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ غفلت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے، ان چیزوں میں انسان زیادہ مبتلا ہوتا ہے، تو بس وہی جن کی بہت زیادہ یہ شعر و شاعری کی عادت ہوتی ہے سننے کی یا نظمیں وغیرہ، تو بس ہر وقت وہ نظمیں ہی پڑھتے رہتے زبان پر، وہی ٹھیک ہے اچھے کلمات ہیں اور مفہوم کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ فائدہ، یعنی اس میں نقصان کی امید نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ ان چیزوں میں انہماک کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو ہر وقت نظمیں چل رہی ہیں، نہیں، انسان کا اپنے پڑھنے سے زبان کو جاری رکھنے سے بھی انسان کا تعلق ہو، یعنی کہ گھر میں بھی، ہاں اسفار وغیرہ میں ہو تو الگ بات ہے، لیکن گھر میں بھی انسان عام کاموں کے ساتھ، ہاں قرآن سن لیتا ہے اچھی بات ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، تسبیحات پڑھ لیتا ہے اچھی بات ہے، کچھ بیانات سن لیتا ہے جس میں کوئی کام کی باتیں مل جائیں اچھی بات ہے، لیکن یہ ترنم 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 اور اسی کے ساتھ دہرانا، بس یہ گویا انسان میں، یعنی عام طور پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ معنی کی طرف ذہن جاتا نہیں، اور یہ چیزیں انسان میں زیادہ تر غفلت پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ بعض اہم چیزیں تھیں، باقی پھر خیال یہ تھا کہ کچھ شعرا کے واقعات کا بھی ذکر کر لیں گے، لیکن اب تو وقت پورا ہو گیا، خیر شعرا میں بھی بڑے عجیب عجیب گزرے ہیں اور ان کی عجیب عجیب تاریخیں ہیں، پھر کبھی اگر کئی بات نکلی تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ اقبال مشہور شاعر ہیں، ان کا بھی پہلے حالات بہت مختلف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ جوڑ دیا حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہاں سے جڑنے کے بعد ان کے حالات بالکل بدل گئے، اور کہاں سے کہاں بالکل کچھ اور تھے، ایک طرف تو وہ قادیانیوں کے ساتھ مل گئے تھے، قادیانیوں کے ساتھ مل گئے تھے اور پھر تائب ہوئے، اور تائب ہو کر بالکل دینداری اور اس مسل یعنی اس رخ پہ آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ ان سے پھر ایسے اشعار کہلوائے جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق بنے۔ جگر مراد آبادی، ایسے شاعر جو بیچارہ وہی شراب میں مست رہا کرتا تھا بیچارہ، اور لیکن دل میں ایک احساس تھا کہ میں برا کام کر رہا ہوں، ایک وقت آیا کہ اللہ والوں سے اس کا سلسلہ جڑ گیا، پہلے ایک بزرگ سے سلسلہ جڑا، تعلق ہوا، بیعت ہوئے، اور لیکن پھر بھی زندگی ابھی تک پوری طرح یعنی صحیح رخ پر آئی نہیں تھی، اس کے بعد پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق قائم ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہوا، اور وہاں سے ان کی زندگی بڑی تیزی سے اس میں تبدیلی آئی، خیر وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، پہلے بھی ایک بزرگ ہی سے تعلق رہا، اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا اور بڑی تیزی سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ نشے کے عادی تھے، وہ چھوٹ گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے میرے لیے دعا کر دیجیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کچھ تعلق، کچھ بات چیت، خط و کتابت کا سلسلہ ہو گیا تھا مولانا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں تھے، تو اجازت لی کہ میں وہاں آؤں تھانہ بھون، خواجہ صاحب نے سوچا کہ شراب کے عادی ہیں، یہاں آئیں گے پتہ نہیں، تو شاید انہوں نے ٹال دیا، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں آنے دو، ان کو کیوں منع کیا، بس خانقاہ میں یہاں پینے کی، شراب پینے کی تو اجازت نہیں ہے، اپنے جہاں رہنا ہو اپنا انتظام باہر انتظام ہو جائے گا، وہاں رہ جائیں، باقی یہ کیا آ جائیں ملاقات کر لیں، کسی کو آنے سے، ملاقات کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اجازت ملی تو آگے، باہر مکان میں ٹھہرنے کا انتظام تھا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان پر تھے، رات کو کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت رہی، جب سب چلے گئے تو اب ان کو کہتے ہیں کہ مجھے سگریٹ کیا تقاضا ہوا، میرے پاس سگریٹ تھی نہیں، اب میں کیا کروں؟ اب وہ سگریٹ تھی یا کچھ اور تھا، بہرحال تقاضا ہوا اور تھی نہیں میرے پاس، میں کیا کروں؟ باہر نکلا، تھانہ بھون چھوٹی سی جگہ، سب کچھ بند، اور میرا گزر ہوا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے سے گزر ہوا. میرا خیال یہ تھا کہ ابھی تو کوئی دیکھے گا نہیں، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ دروازے کے پاس کھڑے ہیں، مجھے دیکھ لیا تو میں نے تو چونک گیا اور سلام کر کے میں تو گزر کے آگے جا رہا تھا. حضرت تھانوی نے بلایا کہ ادھر آئیے، رات کے اس وقت کہاں؟ کہا کہ مجھے سچ سچ بات بتا دی کہ سگریٹ کا تقاضا ہو رہا ہے اور ابھی یہاں مجھے کوئی ملی نہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی جگہ کھلی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی تو یہاں سب دکانیں بند ہی ہوں گی، ہاں فلانی جگہ ہے وہاں پر چلے جاؤ، وہاں جو دکان والا ہے، دکاندار ہے، وہ دکان کے اندر ہی سوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک نیند ناک نہ لگی ہو، تمہیں تقاضا سخت ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے تم کھٹکھٹا دو، ہو سکتا ہے کھول لے، تمہارا کام بن جائے. یہ انہوں نے فرمایا. پھر ایک عجیب کیفیت سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں ویسے یہ بات کہتا نہیں، لیکن تمہیں کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو. یہ بعض کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا مانگوں، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت دی، اب دنیا کا کیا کرنا. تو فرماتے ہیں میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تین دعاؤں کی درخواست کر دی، تین دعائیں کروا دیں. ایک تو یہ ہے کہ شراب مجھ سے چھوٹ جائے، شراب چھوڑی ہے، استقامت حاصل ہو جائے. دوسرا یہ کہ میں بیت اللہ کا حج بیت اللہ کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے. اور تیسرا یہ کہ خاتمہ میرا خیر کے ساتھ ایمان پر ہو. تین دعائیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کروائیں. بعضوں نے فرمایا کہ ایک چوتھی دعا تھی کہ میں ڈاری رکھ لوں. بہرحال وہ ڈاری تو خیر رکھنا اختیاری چیز تھا، رکھنے شروع کر دیا تھا. یہ تین دعائیں فرمائی تھیں. اور فرماتے ہیں بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ دو دعائیں تو میری قبول ہو گئیں، میں نے دیکھ لیا کہ شراب چھوڑنے پر استقامت اللہ تعالیٰ نے دے دی. شروع میں بہت بیمار ہوئے لیکن ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، آپ کے لیے تو علاجن اس کی اجازت ہے، آپ استعمال کر لیں. میں اگر میں پیوں گا تو کتنا جی لوں گا، ہاں کہ کچھ اور مزید تو کچھ عرصہ تو آپ جی سکتے ہیں، ابھی آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. ہاں کہ نہیں نہیں، نافرمانی کے ساتھ جینے کے بجائے فرما برداری والی موت آ جائے وہ بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی اور بغیر شراب کے وہ جیتے رہے ماشاءاللہ، فرما برداری والی زندگی بھی ملی، موت بھی ملی. بہرحال یہ عجیب عجیب واقعات شعراء کے کہاں وہ شعر و شاعری میں اور لغویات میں اور شراب میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دل کی کوئی خاص کیفیت ہوگی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے، اور ایمان پر اللہ تعالیٰ خاتمہ عطا فرمائے، ایمان پر اللہ تعالیٰ زندگی اور استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر موت بھی عطا فرمائے. اور یہ شعر و شاعری اور اس میں جو گناہ اور اس کے میوزک اور اس کے جو مختلف صورتیں جو آج کل گانے وغیرہ جو رائج ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری اور خاص طور پہ ہمارے نسلوں کی، ہمارے چھوٹوں بڑوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.